الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسانوں پر جو آفتیں مصیبتیں آتی ہیں یہ آفت و مصیبت یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اکثر و بیشتر زیادہ تر جو آفت اور مصیبت انسان پہ آتی ہے وہ اچانک آتی ہے وہ کہہ کے نہیں آتی کہ میں مصیبت بن کر آفت بن کر تمہارے پاس آ رہی ہوں تو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مصیبت آفت پریشانی تکلیفیں اچانک آتی ہیں اخذناہم بغتتا فاذا ہم مبلسون کہ ہم نے انسان کو اچانک پکڑ لیا گویا اللہ کی جو پکڑ آتی ہے وہ اچانک ہوتی ہے پھر اللہ کی یہ پکڑ اور اللہ کی طرف سے مصیبت کبھی شخصی ہوتی ہے کسی ایک انسان کے ساتھ ہوتا اور کبھی شخصی کے بجائے انفرادی کے بجائے اللہ کی پکڑ اللہ کی مصیبت اجتماعی ہوتی ہے پورے ماحول پورے معاشرہ اور پورے علاقے کو وہ اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے گویا اللہ کی پکڑ یا تو انفرادی ہوتی ہے یا اجتماعی ہوتی ہے پھر یہ پکڑ کبھی جسمانی ہوتی ہے کہ جسم کو مصیبت میں ڈال دیا جاتا ہے دشمنوں کے گھیرے میں ڈال دیا جاتا ہے یا مصیبت مال کی ہوتی ہے کہ مالی اعتبار سے انسان پریشان ہو جاتا ہے اس کے مال کی مصیبت ہوتی ہے تو پکڑ اور مصیبت یا تو جسمانی یا پھر مالی جس قسم کی بھی مصیبت اور پکڑ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اس کا مقصد اس کی حکمت اللہ کی طرف سے طے ہے کہ جب بھی مشکلات اور مصیبتیں اور پکڑ آئے تو اس پکڑ کا منشا اللہ کی طرف چلا جانا رجوع اللہ اللہ کی طرف اپنی توجہ اپنا دھیان اپنا تعلق اللہ سے بڑھا دینا اپنے اللہ سے لو بڑھا دینا اللہ کی یاد کو بڑھا دینا یہ ہے اس کا مقصد چنانچہ اللہ نے فرمایا فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ ہم نے انسانوں کو مشکلات اور تکلیفوں میں پکڑ لیا مقصد کیا ہے کیا ان کو صرف بے چین کرنا ہے کیا ان کو ستا کر پریشانی میں ڈال کے خوش ہونا ہے نہیں لعلہم یتضرعون تاکہ یہ ہمارے بندے ہماری طرف لپکنے والے ہو جائیں ہماری طرف آہوزاری کرنے والے ہو جائیں ہماری طرف یہ آنے والے ہو جائیں لعلہم یتضرعون اب جب انسان پہ مصیبت آئی یا کسی علاقے میں مصیبت آئی اور انسان میں رجوع کی کیفیت آ گئی کہ اب وہ اللہ کی طرف پہلے کے مقابلے میں زیادہ رجوع ہوتا ہے اللہ کی طرف اس کا دل زیادہ مائل ہوتا ہے دل میں آہوزاری کی کیفیت زیادہ ہے تو پھر اس انسان کے کو دل کی نعمتیں ملتی ہیں، کہ اب اس کے دل کا لگاؤ اللہ سے بڑھتا ہے، تو جیسے دل کا لگاؤ بڑھے گا اب اس کے عبادات کی کیفیت خود بخود بنتی چلی جائے گی، اس کے اعمال خود بخود بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ تو گویا رجوع اللہ مصیبتوں کو دیکھ کر، پریشانیوں کو دیکھ کر، ظلم اور مشکلات کو دیکھ کر دل اگر اللہ کی طرف مائل ہوا، رجوع کی کیفیت ہوئی، آہوزاری کی کیفیت ہوئی، تو اللہ اسے دل کی نعمتیں عطا کرتے ہیں کہ اب اس کے ہر عمل میں ایک خاص کیفیت آ جاتی ہے۔ نماز میں خشوع خضوع کی کیفیت ہوتی ہے، تلاوت اور ذکر کا انداز بدلتا ہے، کبھی رونے کا جی چاہتا ہے، اور اگر انسان ان چیزوں کو دیکھ کر غفلت میں پڑ جاتا ہے اور رجوع اللہ کی کیفیت نہیں ہوتی، اس کا دھیان اللہ کی طرف نہیں جاتا، اپنی آنکھوں سے مشکلات اور مصائب کو دیکھتا ہے، زبان سے چرچے کرتا ہے، زبان سے اس کے تذکرے کرتا ہے، مگر رجوع اللہ نہیں ہے، تو پھر اس ایک مصیبت کے بعد شخصی مصیبت آتی ہے، یعنی انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، انسان کے دل میں قساوت آ جاتی ہے۔ چنانچہ آپ غور کریں گے، ایک انسان بیمار پڑا، کئی دنوں تک زبردست بیماری میں رہا، اب نہ نماز ہے، نہ اسی بیماری کے عالم میں ذکر ہے، توبہ استغفار ہے، تو بیماری سے شفا پانے کے بعد بھی اب اس کا دل عبادت میں بالکل نہیں لگتا، نہ نماز میں جی لگتا ہے، نہ نماز میں خشوع خضوع ہے۔ اب بندہ یہ کہتا ہے کہ بیماری کے بعد یا اس پریشانی کے بعد میرے دل کی دنیا اجڑ گئی، اب دل عبادت میں لگتا ہی نہیں۔ بیماری کی بنا پر دل کی یہ کیفیت خراب نہیں ہوئی، بلکہ بیماری کی جو حالت تھی، بیماری کے آنے کا جو مقصد تھا کہ اس میں رجوع اللہ بڑھا دیتے تو تم تو اور بھی خدا سے غافل ہو گئے۔ جب اور غافل ہو گئے اللہ سے مصیبت کے وقتوں میں، تو نتیجہ یہ ہوا کہ تیرے دل میں قساوت آ گئی، اور جب دل میں قساوت آتی ہے، جو موقع تھا دل کو نرم کرنے کا، جو موقع تھا دل کو اللہ کی طرف مائل کرنے کا، جو موقع تھا دلوں میں آہوزاری اور خشوع خضوع کے لانے کا، اس موقع کو تم نے کھو دیا اور غفلت میں پڑے رہے، جس کی سزا میں تیرے دل میں قساوت آ گئی۔ اب اس قساوت کا نقصان کیا ہوگا؟ قساوت کا پہلا نقصان یہ ہوگا کہ تیرے دل سے کیفیت عمل نکل جائے گی، عمل کی جو کیفیت ہے سب سے پہلے وہ ختم ہوگی۔ نمبر دو، قساوت کے آنے کے بعد روح عمل ختم ہو جائے گی، عمل کی جو روح ہے اخلاص للہیت ہے، توجہ انابت ہے، روح عمل سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ پھر روح عمل سے محروم ہونے کے بعد تیسرا نقصان، توفیق عمل سے انسان محروم ہو جاتا ہے، یعنی اب اس کو دیگر اعمال کی توفیق نہیں ہوتی۔ تجربہ ہمارے آپ کے سامنے ہوگا، جب مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اور لوگ اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، ذکر و اذکار کے ذریعے، تلاوت، صدقہ خیرات کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، تو خود انسان میں اپنی نیکی کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، اور یعنی اس قسم کے مشکلات و پریشانیوں کے باوجود انسان اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تو پھر انسان کی نیکیوں کی مقدار گھٹ جاتی ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو مصیبتیں، پریشانیاں انفرادی، شخصی ہو یا اجتماعی ہو، ایک خاص خطے خاندان میں ہو یا پورے علاقے میں ہو، اس کا منشا لعلہم یتضرعون ہے۔ یہ اگر ہوا تو دل کی نعمتیں انسان کو ملتی ہیں، اور اگر یہ نہیں تو پھر انسان پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے۔ اب جب اللہ کی طرف سے جو مصیبتیں ہیں وہ دو طرح کی ہیں، ایک مصیبت اور اللہ کی ایک پکڑ دنیا میں ہے، اور ایک پکڑ اللہ کی آخرت میں ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ دونوں پکڑ میں ایک بنیادی فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ آخرت کی جو پکڑ ہوتی ہے، آخرت میں جانے کے بعد ہم اس کو ٹال نہیں سکتے، ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے، اپنے طور پہ ہم ختم نہیں کر سکتے، ہمارے پاس وہاں پہ کوئی بھی راستہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کو ختم کر سکیں۔ ہاں فضل الہی سے وہ پکڑ ختم ہو جائے یا سفارش اور صفات کی بنا پہ ختم ہو جائے، یہ ممکن ہے، لیکن انسان اپنے طور پر محشر کی پکڑ اور محشر کی مصیبت کو ٹال دے، ختم کر دے، وہاں توبہ تائب ہو، وہاں اللہ کے سامنے آہوزاری کرے، وہاں روئے دھوئے، وہاں کے رونے دھونے سے بھی وہاں آئی ہوئی مصیبت اس کے رونے دھونے پر ختم نہیں ہوتی۔ یہ فرق ہے آخرت کی پکڑ پر۔ لیکن دنیا میں جو اللہ کی طرف سے مصیبت اور پکڑ آتی ہے، اس میں اللہ نے بندوں کے لیے تدارک، بندوں کے لیے اس مصیبت کو ٹلوانے اور ختم کرنے کا راستہ اللہ نے بندوں کو دیا ہے۔ یہ راستہ کیا ہے؟ جس طرح مصیبت آئی اور مصیبت کے آنے کے بعد انسان رجوع اللہ نہیں ہوا اور دل کی قساوت آ گئی، اور پھر قساوت کے بعد طرح طرح کے دل میں نقصانات آ گئے، اب پھر اس کا علاج بھی اللہ نے اسی رجوع اللہ کو بنایا ہے کہ اب آپ کے دل میں پھر دوبارہ رجوع اللہ ہو جائے، اللہ کی طرف آپ رجوع کر لیں۔ تو اگر اللہ کی طرف آپ رجوع کریں گے اور توبہ تائب ہوتے رہیں گے، اپنے جرم کا، اپنی غلطی کا اقرار، اپنے قصور کا اعتراف کر لیں گے، تو اللہ رب العزت اس مصیبت کو ٹال کر، ختم کر کے پھر اللہ نعم البدل عطا کر دیں گے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ قلم کے اندر ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ یمن کا دارالسلطنت صنعاء ہے، صنعاء سے تقریباً 6 میل کے فاصلے پر ایک بستی تھی۔ اس بستی میں ایک شخص تھا، اس کے 5 لڑکے تھے۔ وہ شخص اللہ نے اس شخص کو باغیچہ دیا تھا اور کھیتی دی تھی۔ اس کا حال یہ تھا کہ باغیچے میں جب پھل نکلتا تو 10واں حصہ غریبوں کو دے دیتا، جو پھل درخت پہ گرتا اسے چھوڑ دیتا، گھر لانے کے بعد بھی جتنے غربا فقرا آتے سب کو دیتا، اناج کاٹتے ہوئے جو گر جاتا اسے غریبوں کے لیے چھوڑ دیتا، جو دانہ تیار ہوتا اس کا 10واں حصہ دے دیتا، پھر پکنے کے بعد غریب و فقیر کوئی آتا اسے کھلا دیتا۔ گویا وہ شخص تھا، وہ 5 بیٹوں کا باپ تھا، جو اللہ کے نام پر ہمیشہ اپنے مال کو خرچ کرتا تھا۔ باپ کا انتقال ہو گیا، باپ کے انتقال کے بعد یہ 5 بیٹوں میں سے 4 بیٹوں کی رائے یہ ہوئی کہ ہمارے باغیچے اور کھیتی کی جو پیداوار تھی اس کو ہمارے والد بہت زیادہ خرچ کر دیتے تھے، اگر اسے ہم بچا لیں اور غریبوں فقیروں سے ہم بچا لیں تو ہمارا مال بہت بڑھ جائے گا اور ہم بڑے بڑے مالداروں میں شامل ہو جائیں گے۔ اس میں ایک درمیانی مجھلا بھائی، اس نے کہا کہ نہیں، اپنے ابا کے طریقے پر، اس کے روش پر چلو اور جو وہ کار خیر کرتے تھے وہ کرتے رہو۔ مگر چاروں بھائی نے اس کو تسلیم نہیں کیا اور یہ کہا نہیں، اب جو پھل پک رہا ہے اسے ہم توڑیں گے اور کسی کو نہ دیں گے۔ اور توڑنے کے لیے انہوں نے کہا کہ صبح صبح جائیں گے تاکہ غریبوں کو فقیروں کو پتہ نہ چلے۔ عجیب بات، یہ ایک غلط ارادہ تھا، یہ دل کی سختی کا ایک انداز تھا۔ اللہ رب العزت کو ان بھائیوں کا یہ طریقہ، یہ سوچ، یہ دل کی سختی، غریبوں کو نہ دینے کا ارادہ، یہ اللہ کو ناپسند ہوا۔ اب یہ شام کو مشورہ ہوتا ہے، کل کی صبح ان کو جانا ہے پھل توڑنے کے لیے۔ صبح بالکل سویرے پہنچے، بالکل سویرے، تو دیکھا کہ پورا باغیچہ جلا ہوا ہے، پورا باغیچہ جلا ہے۔ اس طرح سے جلا تھا، باغیچے کا رخ اس طرح بدل گیا تھا کہ اس روشنی میں بھی ان کو ایسا لگا کہ یہ میرا باغیچہ نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہوگا۔ ہم آگے جاتے ہیں، آگے جانے کے بعد پھر پتہ چلا کہ نہیں، ہمارا ہی باغیچہ ہے۔ اب لوٹ کر پھر آئے، اس کے بعد ان کو احساس ہوا، قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین۔ یہاں سے اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل کا حال جب خراب ہوا تو کیسا برا ارادہ کیا، باپ کے اچھے طریقے کو چھوڑ دیا اور بخل اور غریبوں کی مدد کا ارادہ ترک کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا، اللہ کی پکڑ آ گئی۔ مگر پکڑ کے باوجود چونکہ اچھے باپ کے بیٹے تھے، لہذا پکڑ کے باوجود فوراً وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور کہ یا ویلنا ہائے میری تباہی، ہائے میری بربادی، یا ویلنا انا کنا طاغین عسى ربنا ان یبدلنا خیرا منها، اب ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر ہم کو عطا کریں گے، وانا الی ربنا راغبون، ہم اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ وہاں بھی ان بھائیوں نے کہا کہ اگر اس مصیبت کے آنے کے بعد، اس پکڑ کے آنے کے بعد اگر اللہ کی طرف ہم رجوع ہو جائیں گے، توبہ تائب ہو جائیں گے، اپنی غلطی کا، اپنے جرم کا اقرار و اعتراف کر لیں گے، تو اللہ تعالی ہم کو اس سے بہتر عطا کر دے گا۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ اب بعض تفسیری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جب یہ بات پورے علاقے میں پھیل گئی تو ظاہر بات یہ لوگ اور نادم ہوئے اور شرمندہ ہوئے کہ ہمارے باپ کا عمل کیا تھا اور ہمارا عمل کیا ہو گیا، تو اور شرمندہ ہوئے، مگر یہ شرمندہ لوگوں کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے اس آہوزاری، اس شرمندگی، اس اقرار جرم، اس اعتراف قصور کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے بادشاہ کے دل میں ڈالا کہ جس اولاد کے والد ہمیشہ خیرات و صدقہ کرتے رہے اور بیٹوں سے غلطی ہو گئی اور ہم نے پکڑ کر لی، مگر بیٹے پھر میری طرف آ گئے اور لپکے اور میری طرف دوڑے، تو بادشاہ تم اپنی طرف سے ان بیٹوں کو باغیچہ دے دو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو باغیچہ دلوا دیا۔ اب یہاں دیکھیں، بعض تفسیری روایت میں آتا ہے کہ جتنا پھل ان کے والد کے زمانے میں آتا تھا، اب بیٹوں کے زمانے میں پھل اس کا دوگنا تیگنا ہو گیا۔ مقصد کیا ہے؟ اس تفسیر کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ کی پکڑ آئی، مگر پکڑ آنے کے بعد جب بندے میں رجوع ہو گیا، اللہ کی طرف توجہ بڑھ گئی، اپنی غلطی کا اقرار و اعتراف کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں چھین لیا تھا اللہ نے وہی دے دیا۔ اگر آج ہم جسمانی مصیبت میں ہوں، مالی مصیبت میں ہوں، انفرادی پریشانی میں ہوں، یا قومی اور پوری ملت کے اعتبار سے پریشانی میں ہوں، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف ہمارا رجوع بڑھ جائے۔ اگر ان تمام تر حالات کو دیکھ کر ہمارے دل کا حال اگر نہیں بدلتا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سزا کے طور پر ہمارا دل سخت ہو جائے۔ بزرگوں نے ایک اور مثال دی ہے طلبہ کے لحاظ سے، حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ نے ابھی اجازت نہیں دی تھی، اور اللہ کی اجازت کے بغیر یونس علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے۔ جتنی دیر تک چلے گئے اللہ کی اجازت کے بغیر، اور پھر مچھلی کے پیٹ میں رہے، وہاں سے جب تک لوٹے ہیں، اس درمیان میں ایک نبی پر، ایک رسول پر، آسمان کے اوپر سے، عرش کے اوپر سے، جو اللہ کی طرف سے مخصوص رحمتوں کا فیضان ہوتا ہے، نبی پر، رسول پر اللہ کی مخصوص رحمتیں برستی ہیں، اللہ کی مخصوص عنایتیں ہوتی ہیں، اللہ کی مخصوص تجلیات و انوارات نبیوں اور رسولوں کے دل پہ ہمیشہ برستی رہتی ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت کا انتظار کیے بغیر جب چلے گئے، تو اللہ کی طرف سے یہ سلسلہ بند ہو گیا، یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ پتہ چلا پروردگار جب کچھ اچھی چیزیں دیتے ہیں تو بندے سے اگر کسی طرح کی کمی اور کوتاہی ہوتی ہے، تو کمی اور کوتاہی پر پھر اللہ تعالیٰ اسے لے لیتے ہیں۔ مگر وہیں یہ لکھا ہے کہ جب حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اللہ کے سامنے سبحانک انی کنت من الظالمین جب پڑھنا شروع کیا، یعنی اپنے غلطی کا اقرار و اعتراف جب شروع کر دیا، تو پروردگار کی طرف سے جب وہ موسیٰ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے، تو ساری کیفیات، وہ ساری تجلیات ان کو عطا کر دی گئیں۔ یہ دو مثالیں ہیں ہمیں اور آپ کو سمجھنے کے لیے کہ جب مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، اللہ کی طرف سے پکڑ آئے، تو اس کا پہلا انتظام یہ ہے کہ ہم وہاں اپنے اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں۔ رجوع ہونے کا فائدہ یہ ہوگا کہ قلب میں رقت آئے گی، عمل کی کیفیات بڑھ جائیں گی، خشوع خضوع بڑھ جائے گا اس رجوع کی بنیاد پر۔ اور اگر ایسے موقع پر ہم غفلت میں پڑے رہے، تو غفلت میں پڑے رہنے کی بنا پر وہ کیفیات ہم سے چھن جائیں گی، بلکہ دل سخت ہو جائے گا۔ تو رجوع اللہ ہونا چاہیے۔ اب سنیے ذرا ایک خاص بات کہ جب انسان ایسے موقع پر، جب اللہ کی طرف جب رجوع ہوتا ہے اور دل کی کیفیت اور دل کا لو اللہ سے جڑ جاتا ہے، تو پھر انسان کو ایک اور نعمت ملتی ہے، اس نعمت سے پہلے سمجھیے کہ ہمارا اور آپ کا جو عمل ہے اس عمل کی دو صورت ہے، ایک ہے عمل باللہ اور ایک ہے عمل للہ۔ عمل للہ کا مطلب ہے اللہ کے اجر و ثواب کے لیے عمل کرنا۔ کیا؟ میں یہ عمل کرتا ہوں، اللہ کی طرف سے مجھے اجر و ثواب ملے گا، یہ ہے عمل للہ، یہ عمل کا ادنا درجہ ہے۔ اور ایک ہے عمل باللہ۔ عمل باللہ کا مطلب یہ ہے کہ اس عمل میں پورے طور پر جب تک ہم عمل کریں اس پورے عمل کے درمیان پورا پورا دھیان اللہ ہی کی طرف لگا ہوا ہو، اور دل کا رخ یہ ہو کہ میں یہ عمل اس لیے کر رہا ہوں تاکہ مجھے اللہ کی محبت حاصل ہوگی، یہ ہے عمل باللہ۔ ظاہر بات ہے کہ وہ عمل کے جس عمل میں پورا دھیان ہی اللہ کی طرف ہو اور دل میں یہ تمنا ہو کہ یہ عمل میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس سے مجھے اللہ کی محبت ملے گی، تو ظاہر بات ہے کہ عمل للہ کے بجائے عمل باللہ کا درجہ بلند ہو جائے گا۔ تو انسان کے اندر جب رجوع کی کیفیت ہوتی ہے، اللہ کی طرف لپکنے، اس کے دل کے لو اللہ کی طرف جانے اور ہر دم اللہ کے خیال کے آنے کی طرف دل متوجہ ہوتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے دل کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے جس کو عمل باللہ کہتے ہیں۔ اب وہ جو فرض نمازیں پڑھتا ہے تو وہ فرض اس لیے نہیں پڑھتا کہ فرض ہے، اس لیے پڑھتا ہے کہ اللہ کی محبت ملے گی۔ اب وہ صدقہ خیرات اس لیے نہیں کرتا کہ اس پہ یہ اجر و ثواب ہے، وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس سے اللہ کی محبت ملے گی۔ تو ظاہر بات ہے کہ سب ساری چیزوں میں سب سے بہتر محبت ہے۔ تو رجوع اللہ، تو بات چلی تھی مصیبت پریشانی اللہ کی پکڑ، اس کے بعد انسان میں رجوع اللہ، تو رجوع اللہ کے بعد انسان کے عمل کی کیفیت اور عمل کا زاویہ، عمل کا پہلو بدلتا ہے، جس کو عمل باللہ کہتے ہیں۔ جب انسان میں عمل باللہ کی کیفیت آتی ہے تو اب اس کے بعد سمجھیے، اب اس کے لیے ذکر کا مفہوم صرف یہ نہیں رہتا کہ میں زبان سے ذکر کر لوں بس چھٹی ہو گئی، نہیں، اب اس کے ذکر کا دائرہ بڑھ جاتا ہے، اس کے ذکر کا انداز بدل جاتا ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر رحمتہ اللہ نے لکھا کہ جب انسان کے دل کی کیفیت اچھی ہوتی ہے اور ہر مصیبت و پریشانی کو دیکھ کر صرف زبان سے نہیں کہتا بلکہ اپنے اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، کبھی روتا ہے، کبھی معافی چاہتا ہے، کبھی کبھی وہ سارے غلطیوں اور سارے گناہوں کا مجرم اپنے آپ کو سمجھتا ہے، تو اللہ کی طرف سے دل کی یہ کیفیت ملتی ہے۔ تو رجوع اللہ کے بعد عمل باللہ کی کیفیت آتی ہے، پھر عمل باللہ کی کیفیت کے بعد اب اس کے ذکر کا دائرہ بڑھ جاتا ہے، ذکر کا انداز بدل جاتا ہے۔ اب یہ نہیں سمجھتا کہ صبح شام میں نے ذکر کر لیا ہو گیا، نہیں، وہ کہتا ہے مجھے اپنی آنکھوں سے بھی ذکر کرنا ہے، مجھے اپنی زبان سے بھی ذکر کرنا ہے، مجھے اپنے کان سے بھی ذکر کرنا ہے، مجھے اپنے ہاتھوں سے بھی ذکر کرنا ہے، مجھے اپنے دماغ سے بھی ذکر کرنا ہے، مجھے اپنی روح سے بھی ذکر کرنا ہے، اور مجھے اپنے قلب سے بھی ذکر کرنا ہے۔ یہ عمل باللہ کے بعد انسان میں یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں صرف زبان سے ذکر کروں گا، یہ میں ان تمام ساتوں اعضا سے، چونکہ جہنم کے سات دروازے ہیں، تو میں ساتوں اعضا سے میں اپنے اللہ کا ذکر کروں گا۔ اب ہر ایک ذکر کا انداز الگ ہے، کہتے جب بندے میں یہ جذبہ آتا ہے کہ میں ان ساتوں اعضا سے اللہ کا ذکر کروں گا، تو کہتے ہیں ذکر العینین بالبکا، وہ کبھی کبھی مصلے پر بیٹھ کر اپنے اللہ کے سامنے آنسو کے قطرے ٹپکاتا ہے، زبان سے تو پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ، کبھی کہہ رہا ہے اللہ اللہ، اسی درمیان اس کے آنکھوں سے جو آنسو کا قطرہ گرا، یہ در حقیقت اس کے آنکھ نے اللہ اللہ کہہ دیا۔ یہ ذکر العینین بالبکائی و ذکر الاذنین بالاصغاء، کہ کان کا ذکر یہ ہے میرا اللہ جو کہے گا میرا کان اس کی طرف لپک جائے گا، میں اللہ ہی کی بات کو سنوں گا، غیر اللہ کی بات اب میں نہیں سنوں گا۔ ذکر الاذنین بالاصغاء اور ذکر اللسان بالحمد والثناء، میں اپنی زبان سے جب بھی اچھی چیز ملے گی میں اپنے اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا، جب بھی کوئی مصیبت آئے گی میں توبہ استغفار کر لوں گا، جب بھی کوئی پریشانی آئے گی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لوں گا، اور اس کے بعد کہتا ہے میں اپنے دماغ سے بھی اللہ کا ذکر کروں گا، اور دماغ سے اللہ کا ذکر یہ ہے کہ جو کچھ اللہ سے ہم نے عہد و پیمان کیا ہے، پروردگار کے سامنے جو بھی میں نے ارادہ کیا ہے، اس ارادہ اس وعدے کو انشاءاللہ میں پورا کرتا رہوں گا۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ میں اپنی روح سے ذکر کروں گا۔ روح سے ذکر یہ ہے اللہ کے ہر فرمان پر، اللہ کی طرف سے آئی ہر خوشی پر، اللہ کی طرف سے آئی ہر مصیبت پر، ہر تکلیف پر، ہر خوشی پر، ہر رنج و غم پر ہم راضی برضا رہیں گے۔ یہ ہماری روح راضی برضا رہے، ظاہر بات ہے کہ اللہ رب العزت کی ہر فعل پر، اس کے ہر فیصلے پہ راضی ہو جانا یہ کمال عبدیت کی بات ہے۔ اور پھر کہتا میں اپنے دل سے بھی اللہ کا ذکر کروں گا۔ یہ دل سے ذکر یہ ہے کہ اس دل میں ہمیشہ خوف رہے گا، خشیت رہے گی، اس دل میں اللہ کی محبت و معرفت بڑھتی رہے گی، یہ دل کا ذکر ہے۔ خلاصہ یہ ہے، بات چلی تھی کہ جو مصیبتیں پریشانیاں دنیا میں آتی ہیں، چاہے شخصی ہو، انفرادی ہو، چاہے اجتماعی ہو، اس کا مقصد اللہ کی طرف سے آہوزاری اور تضرع ہے، یہ رجوع اللہ ہے۔ رجوع اللہ اگر ہوگا، ہمارا دل اللہ کی طرف مائل رہے گا، تو ہمارے اعمال کی کیفیت بلند ہوں گی، بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے، پھر عمل باللہ کی کیفیت حاصل ہوگی، اور عمل باللہ کے بعد پھر دل کا جذبہ یہ ہوگا کہ ہم ساتھ چکے جہنم کے ساتھ دروازے ہیں، لہذا ہم جسم کے ساتھ و اعضا سے اللہ کا ذکر کریں گے، یہ ساری نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اب اس سے اس تمہید سے ہم آپ یہ سمجھ جائیں کہ رجوع اللہ، اللہ کی طرف دھیان لگا دینا، اپنے قلب کو اللہ کی طرف مائل رکھنا، اس کے کتنے سارے فائدے ہیں۔ یہ چیزیں پہلے زمانے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو، کم عمر کو بھی سمجھایا جاتا تھا، زیادہ اعمال تو مت کرو مگر اپنے دل کے رخ کو اللہ کی طرف لگا دو۔ چنانچہ ایک کتاب ہے دلائل الخیرات، دلائل الخیرات میں درود پاک کے فضائل ہیں، اور درود پاک اس میں ہیں۔ یہ کب لکھی گئی، کس طرح لکھی گئی، اس کی عجیب تاریخ ہے۔ دلائل الخیرات کے مصنف لکھنے والے جا رہے تھے، پیاس لگی تو کنویں کے پاس پہنچے، جب وہاں پہنچے تو پانی نیچے تھا، ڈول نہیں تھا، پیاس لگی تھی، مسافر تھے، پریشان تھے، تو لڑکی آئی، کم عمر لڑکی آئی، کہا کیا بات، کہا مجھے پانی چاہیے، پیاس لگ رہی، ڈول نہیں۔ اس لڑکی نے تھوک نکالا اور تھوک نکال کر اس کنویں میں ڈال دیا، پھینک دیا۔ جیسے اس بچی نے تھوک کنویں میں پھینکا، کنویں کا پورا پانی ابل کے اوپر آ گیا، اوپر تک پانی آ گیا۔ اب یہ عالم ہیں، اب یہ پریشان کیا، ایسا کیسے ہوا؟ تو اس نے کہا بس میری ایک بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ اپنی زبان سے درود پاک پڑھتی ہوں، میرا دل میرا اللہ کی طرف لگا رہتا ہے۔ اس جذبے کو، اس بچی کے اس جذبے کو دیکھ کر اس مصنف نے دلائل الخیرات نام کی کتاب لکھی کہ اچھا، درود پاک پڑھنے سے، نبی سے تعلق جڑنے سے، اللہ سے تعلق جڑنے سے اتنی تاثیر آ جاتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کتاب لکھی۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ کم عمر ہو کر بھی اللہ سے رجوع، اللہ سے تعلق ہو جائے تو اللہ کی طرف سے انسان کو نعمتوں سے نوازا جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زیادہ اعمال چاہے نہ کر پاتے ہوں، بہت اعمال و مجاہدے نہ کر پاتے ہوں، مگر ہر قدم پر، ہر صبح و شام، ہر اٹھتے بیٹھتے اگر یہ کیفیت دل میں حاصل ہو جائے، اللہ کی طرف رجوع کی صفت اگر ہمارے دل کے اندر آ جائے، تو ظاہر بات ہے دل کی کیفیت سے ہمیں بہت ساری نعمتیں حاصل ہوں گی۔ ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں کے بارے میں مشکلات سنتے رہیں، حالات سنتے رہیں، عورتوں، بچوں، خواتین، مستورات کے ظلم و زیادتی کے دردناک واقعات سنتے رہیں، اور ہمارے دل پہ جوئیں بھی نہ چلے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید ہمارا دل سخت ہو چکا ہے، ہمارے دل میں قساوت آ چکی ہے۔ لہذا ہمیں اپنے دل کی قساوت کے بجائے دل کی رقت کو اور دل کی خشیت کو ہمیں تلاش کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے حالات کو دیکھ کر رجوع اللہ کی کیفیت اللہ ہمیں آپ کو عطا فرمائے، اور اسی رقت اور شفقت کے ساتھ پوری امت کے لیے ہمیشہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم اپنے ان بھائیوں کے لیے، ان بہنوں کے لیے، ان جوانوں، ان بچوں کے لیے بطور خاص اپنے اللہ کے سامنے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اصل مجرم گناہگار خطا کار تو ہم ہیں، لیکن اللہ آپ کے 70 لاکھ بندے مصیبتوں میں پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، اپنے بند کمروں میں کس طرح وہ رات و دن گزارتے ہیں، چھوٹے بچے کس طرح صبح و شام کرتے ہیں، اللہ تو ہی جانتا ہے، یا اس گھر میں گھرے ہوئے ایسے بچے ہی جانتے ہوں گے، مائیں جانتی ہوں گی کس طرح مائیں اپنے بچوں کو تسلی دیتی ہوں گی اور کس طرح چھوٹے چھوٹے بچوں کو تھپکی دے کر ماں تسلی دے کر رات میں سلاتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کی برکتوں سے ان کے مشکلات کو ہمیشہ کے لیے آسان فرما دے۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، خیال کیجئے کہ جس اللہ نے ہمیں اور آپ کو آج دنیا کی پکڑ دنیا کی مصیبتوں سے بچایا ہے، آج اگر ہمارے کچھ بھائی دنیا کی مصیبتوں میں گھرے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری غفلت و سستی، ہماری لاپرواہی، دل کی قساوت کی بنا پر دنیا میں چاہے ہم چھوٹ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں اگر آج ہمارے ان بھائی بہنوں کو بند کیا گیا، کہیں ایسا نہ ہو ہماری قساوت، ہمارے گناہوں کی بنا پر ہمیں وہاں جہنم میں بند کر دیا جائے، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو، ہمیں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، ہمیں کوئی تسلی دینے والا نہ ہو، ہمیں وہاں کوئی پانی پہنچانے والا نہ ہو۔ اس لیے ہمیں ان مصیبتوں کو یاد کر کے اپنے گناہوں سے اپنے اللہ کے سامنے توبہ تائب ہونا ہے۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، سوچ لیجئے اللہ اصل مجرم تو ہم تھے، اللہ اصل مجرم تو ہم تھے، اصل پکڑ کے قابل تو ہم بن چکے، مگر نہ معلوم کس کے صدقے تو نے ہم تمام کو بچائے رکھا۔ اللہ بے قصور، اللہ بے قصور، بے غلطی کرنے والے اللہ آج مصیبتوں میں ہیں۔ پروردگار ہم گناہگاروں کو معاف فرما کر ان بندوں کو رہا عطا فرما دیجئے۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ آج ہم چاہے رسمی طور پہ نظم کے طور پہ کہیں، مگر اپنے دل سے پوچھ لیجئے، وہی منظر وہی کیفیت اگر آج ہمارے گھروں میں آ جائے تو یقیناً دل پھٹ پھٹ کر کہے گا، دل پھٹ پھٹ کر کہے گا کہ میرا کوئی نہیں ہے۔ آج ہم رسمی طور پہ کہتے ہیں، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں سزاوار ہوں۔ سوچو چھوٹے چھوٹے بچے ماں کی انگلی چھوڑا چھوڑا کر دروازے کو جاتے ہوں گے، امی اب بھوک برداشت نہیں، میں دکان پہ جاتا ہوں بسکٹ لے آتا ہوں، اس بیچارے معصوم کو کیا خبر کہ باہر کوئی گولی لیے کھڑا ہوا ہے، باہر کوئی بیچ لیے کھڑا ہوا ہے۔ اللہ اللہ، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میری توبہ ہے توبہ۔ سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لو، یقین کر لو ہم بڑے گناہگار، میری توبہ ہے توبہ، اے میرے الہ مجھ گنہگار کو، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا۔ آخرت کی بات تو الگ رہی، اللہ کسی ایک گناہ پہ اگر دنیا میں تو نے سزا دے دیا تو میرے مولا ہم تو بستر سے اٹھنے کے قابل نہ رہ جائیں گے، باہر منہ دکھانے کے لائق نہ رہ جائیں گے۔ اللہ، میری توبہ ہے توبہ، اے میرے الہ مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا۔ میں تو غفار ہوں، تو نے خود ہی کہا میرا کوئی نہیں، میرا کوئی نہیں اللہ، اللہ تیرے سوا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ ہاتھ اٹھائیے اس پیارے اللہ کے لیے، پیارے پیارے بندوں کے لیے دعائیں مانگ لیجئے، معصوم معصوم بچوں کے لیے دعا مانگ لیجئے، ہماری جوان جوان بہنوں کے لیے دعا مانگ لیجئے جن کی مائیں اپنے بچوں کو اپنے آنچل میں چھپائے ہوئی ہیں، کہیں ان کی عزت پہ کوئی حملہ نہ کر دے، کہیں ہمارے جوان بیٹوں کو اپنے پیچھے چھپائے ہوئی ہیں کوئی لے جا کر کہیں اس کو دنیا سے محروم نہ کر دے۔ اللہ ان ماؤں کی دعاؤں کو قبول فرما کر پوری امت کو مصیبتوں سے نجات عطا فرما دیجیے۔ ہاتھ اٹھائیے، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اے اللہ ہم سارے گنہگار، اے اللہ خطا کار، تیری سزاؤں کے سزاوار، اللہ تیری سزاؤں تیری پکڑ کے سزاوار، اللہ تیری عذاب کے سزاوار، مگر میرے مولا تو نے پردہ ڈال دیا، اللہ تو نے سزاؤں کو روک رکھا ہے، اللہ تیرے کرم کا واسطہ، اللہ جس طرح تو نے اپنی پکڑ سے بچا دیا، اللہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ اے کریم آقا، دوسروں کی زبان کی دعا تو جلدی قبول کرتا ہے، اللہ ہمارے ان بھائیوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، مصیبتوں کو دور فرما دے، ظاہری باطنی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ اللہ تو ہی جانتا ہے کس گھر میں نمک موجود نہیں ہوگا، کس گھر میں دانے اور چاول موجود نہ ہوں گے، کس طرح بھوکے بھوکے بچوں کو مائیں تسلی دلا دلا کر سوتی سلاتی ہوں گی، بچہ جگ جاتا ہوگا، ماں کی سب سے بڑی تمنا ہوتی ہوگی میرا بچہ ہو جائے تاکہ کھانا نہ مانگے، بسکٹ نہ مانگے، اگر وہ کھانا مانگے گا تو میں کہاں سے دے سکوں گے۔ اے اللہ ایسی ماؤں کے دل کے تڑپ کو سن کر میرے مولا ظلم کا خاتمہ فرما دیجئے، ظلم کو ختم فرما دیجئے، راحت عطا فرما دیجئے، سہولت عطا فرما دیجئے، نجات عطا فرما دیجئے، حفاظت عطا فرما دیجئے۔ رب کریم تو بڑا کریم اللہ ہے، اے اللہ تو رحیم اللہ ہے، اللہ ہم نے مانا کہ آج گناہ بہت ہو گئے، ہم بہت نافرمان ہو گئے، ہماری نافرمانی بڑھتے بڑھتے آسمان کو جا چکی ہے، اللہ ہمارے گناہ بڑھتے بڑھتے پہاڑ کے ٹیلے کو جا چکے ہیں، مگر میرے مولا تیری رحمت کو اس سے زیادہ ہی پایا، اللہ تیری رحمت کو اس سے زیادہ پایا۔ اے رحیم اللہ، اے کریم اللہ، کرم کرتے ہوئے میرے مولا رحم فرماتے ہوئے پوری دنیا کو مصیبتوں سے نجات عطا فرما دے۔ اللہ اور ہم ایک بڑی مصیبت میں ہیں، دل کی مصیبت میں ہم بھی گرفتار ہیں، اللہ ہمارے دل کی مصیبت کو دور فرما کر، دل کی قساوت کو دور فرما، دل کی ظلمت کو دور فرما، دل کے زنگ کو دور فرما، اللہ دل کے مہر کو دور فرما کر ہمارے دل میں رقت عطا فرما، خشیت عطا فرما، محبت و معرفت عطا فرما، یاد اور رجوع کی کیفیت عطا فرما، انابت عطا فرما، دھیان عطا فرما۔ اے اللہ گناہوں سے حفاظت فرما۔ اللہ ایک طرف 70 لاکھ ہمارے بھائی بہن مصیبتوں میں گھرے ہوں اور ہم پھر بھی مزے لے لے کر گناہ کرتے ہوں، گناہوں کو دیکھتے ہوں، اللہ زبان سے غیبتیں کرتے ہوں، اللہ تجھے کتنا جلال آتا ہوگا، تیرے فرشتوں کو کتنا تعجب ہوتا ہوگا۔ اے ایمان والے کیا نہیں دیکھتے، 70 لاکھ قید و بند میں ہیں، گھروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور پھر بھی تیرے گناہ کا چسکا نہیں گیا، تیرے آنکھوں کی خرابی نہیں گئی۔ اللہ اللہ بچا دیجیے، ہمیشہ کے لیے بچا دیجیے، ظاہر گناہوں سے بچا دے، باطنی گناہوں سے بچا دے، اللہ ہر قسم کے شر و فتن سے بچا دے، ظالمانہ حکام سے بچا دے، ظالمانہ قانون سے بچا دے۔ اے اللہ ہدایت مقدر ہے، تو وحشی کو تو نے ہی صحابی بنا دیا تھا، اللہ تو نے ہی سہنجہ کو صحابیہ بنا دیا تھا، اللہ ہدایت مقدر نہیں ہے تو فرعون کا قصہ تو نے ہی سنایا، اللہ قارون کا قصہ تو نے ہی سنایا۔ اے اللہ دکھلا دیجئے، سنا سنا دیا تو نے، اب دکھلا دیجئے، اللہ جی دکھلا دیجئے۔ اے کریم آقا، جو مانگا وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہی وہ عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ والہ آلہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔